है मर्जियत के दम से शियत की सरबलंदी, हासिल है इनको हर दम मौला की सरपरस्ती। वो है इमाम बरहक ये खाके पा है उनकी, तकलीद ही में मुजमर है इत्तबाए मेहदी। ये कौले असगरी है हम भूल जाए क्यों कर, है खामनाई रहबर, हम बूत राबियों के हैं खामनाई रहबर, हैं खामनाई रहबर, हैं खामनाई रहबर।
سامعین رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ علیہ سید علی خامنائی نے اپنے خطاب میں علمی اور سائنسی ترقی کو عالمی سطح پر ایرانیوں کی عزت و عظمت اور سیاسی و اقتصادی اقتدار کا باعث قرار دیتے ہوئے فرمایا، ہمارا ملک سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں درخشاں ماضی کے باوجود اغیار کے تسلط کے دور میں علم و سائنس کے میدان میں پیچھے رہ گیا اور اس کی ہمیں تلافی کرنا ہوگی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ملک کی غیر معمولی صلاحیتوں کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کا راستہ ہموار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے بہت ترقی کی ہے، البتہ ہمیں بس اسی پر قانع نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ ابھی اپنے مطلوبہ ہدف تک پہنچنے کے لیے کافی محنت و کوشش درکار ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے مزید فرمایا کہ نینو ٹیکنالوجی، بنیادی خلیوں اور ایٹمی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ملک کی سائنسی ترقی کوئی وہم یا فریب نظر نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے حقائق ہیں کہ جس سے ساری دنیا کو آگاہ اور مطلع ہونا چاہیے۔ اس بنا پر جوانوں کو ناامید کرنا اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تیز ترین اور عظیم تحرک کا انکار کرنا ملک سے خیانت ہے۔
سامعین، ایٹمی ایندھن کی مکمل ری سائیکلنگ تک دسترسی اور اس سلسلے میں دنیا کے 5 برتر ملکوں کی صف میں کھڑا ہونا اسلامی انقلاب کے دیگر کارناموں میں سے ایک ہے کہ جو مغرب کی خلاف ورزیوں اور پابندیوں کے دور میں انجام پائی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کی سائنسی ترقی و پیش رفت کے تعلق سے مختلف تقریروں میں فرمایا ہے کہ تمام تر سائنسی و اجتماعی اور ٹیکنیکل ترقی پابندیوں کے دور میں انجام پائی ہے اور یہ بہت اہم بات ہے۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے دروازوں کو ہم پر بند کر دیا گیا، راہیں مسدود کر دی گئیں اور ہماری ضرورت کی اشیاء کو ہمیں فروخت نہیں کیا گیا، اس کے باوجود ہم نے پیش رفت کی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اسی کے ساتھ فرمایا کہ ہمارے ملک اور ہمارے نوجوانوں میں بہت زیادہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، جس کی ایک مثال کرونا ویکسین کی تیاری ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے کرونا وائرس کی ویکسین بنانے میں ایرانی نوجوانوں کی کامیابی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بھی ان بڑے کاموں میں سے ایک بتایا جو ایرانی قوم نے دشمن کی خواہش کے برخلاف انجام دیے اور اغیار کے کنجوس ہاتھوں کی منتظر نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا کہ ایران کے سائنسدانوں نے کرونا ویکسین تیار کر کے ملک کو کرونا ویکسین تیار کرنے والے مادودے چند ملکوں کے زمرے میں شامل کر دیا۔
سامعین، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایٹمی ٹیکنالوجی تک ایران کی دسترسی ایک انتہائی اہم قدم ہے کہ جسے ایران کے ایٹمی ماہرین اور سائنسدانوں کے ہاتھوں عملی جامہ پہنایا گیا۔ اس وقت ایران خلائی سائنس کے لحاظ سے علاقے میں پہلی پوزیشن پر اور دنیا کے ملکوں کے درمیان 11ویں نمبر پر ہے۔ ان تمام برسوں میں ایران نے جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی کے ساتھ مکمل تعاون اور اعتماد کی بحالی کے اقدامات کرنے کے ساتھ ہی نیوکلیئر میڈیسن جیسی ایٹمی ٹیکنالوجی کی سمت قدم بڑھایا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ اشرہ فجر کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا۔ یہ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام کا آغاز ایران سے شائع ہونے والے اخبار جمہوری اسلامی کی اہم سرخیوں سے کرتے ہیں۔ 5 عرب ملکوں کا امریکی حکومت کو خط، غزہ کے باسیوں کو کسی دوسرے ملک منتقل کرنے کے ٹرمپ کے منصوبے کی شدید مخالفت۔ تحریک حماس نے غزہ کے بارے میں ٹرمپ کے منصوبے کو مضحکہ خیز قرار دے دیا، حماس کی اپنے نصب و لین سے جڑے رہنے پر تاکید۔ اشرہ فجر کی مناسبت سے ایران میں اربوں تومان کی لاگت سے فلاحی اور بنیادی ضروریات کی فراہمی کے سینکڑوں منصوبوں کا افتتاح۔ ایران کے روزنامہ کیہان کی سرخیاں، عالمی برادری کی نظر میں اسرائیل شکست خوردہ ہے، وزیر خارجہ سید عباس عراقچی۔ ملکوں کے درمیان ڈالر کے علاوہ اپنی اپنی کرنسیوں میں تجارت، آئندہ 5 برسوں میں پابندیوں کی پالیسی کو غیر مؤثر بنا دیں گی، نئے امریکی وزیر خارجہ کا بیان۔ سامعین، اب آئیے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 5 فروری ہندوستان کو یاد دلاتا ہے، 5 اگست سے کشمیر اس کا حصہ نہیں بن سکتا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم یکجہتی کشمیر پر بیان۔ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے منصوبے پر حماس کا شدید رد عمل۔ ٹرمپ کے غزہ پر کنٹرول کے عزائم کا سن کر دھچکا لگا، آسٹریلوی وزیر اعظم۔ سعودی عرب نے ٹرمپ کا غزہ پر قبضے کا بیان مسترد کر دیا۔ سامعین، پاکستانی اخبار ڈان کی بعض سرخیاں۔ امریکی صدر کا غزہ پر قبضہ کرنے کا اعلان، ہم اس کے مالک ہوں گے، ٹرمپ۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کریں گے، سعودی عرب۔ سویڈن کی تاریخ کا بدترین واقعہ، اسکول میں فائرنگ سے 10 افراد ہلاک، حملہ آور بھی مارا گیا۔ 8 فروری کا جلسہ، اجازت نہ ملنے کی صورت میں پی ٹی آئی کا پلان بھی تیار۔ سامعین، پاکستان کے اخبار ایکسپریس کے کالم کا عنوان ہے یوم یکجہتی کشمیر۔ کالم نگار سید ابرار حسین لکھتے ہیں، یوم یکجہتی کشمیر پاکستان میں ہر سال 5 فروری کو منایا جاتا ہے۔ یہ کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا دن ہے۔ پاکستان کی طرف سے ان کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کی حمایت کے اظہار کا دن ہے۔ اس دن کو ریلیوں، احتجاجی مظاہروں اور دیگر تقریبات کے ذریعے منایا جاتا ہے، تاکہ مسئلہ کشمیر کے بارے میں عالمی سطح پر بیداری پیدا کی جا سکے اور تنازع کے پرامن حل کا مطالبہ کیا جا سکے۔ یوم یکجہتی کشمیر کی اہمیت اس کے مقاصد سے واضح ہے۔ اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور حق خود ارادیت کی جدوجہد کو اجاگر کیا جائے اور بین الاقوامی توجہ اس مسئلے کی طرف مبذول کرائی جائے۔ یہ دن کشمیری عوام اور ان کی جدوجہد کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کی علامت ہے۔ یہ دن تنازع کشمیر کے پرامن حل کا بھی مطالبہ کرتا ہے اور تمام فریقوں کے درمیان بات چیت اور مذاکرات پر زور دیتا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر پاکستان اور کشمیری عوام کے لیے یوں بھی اہم ہے کہ یہ آزادی کی جدوجہد میں دی گئی قربانیوں کو یاد کرنے اور مسئلہ کشمیر کے پرامن اور منصفانہ حل کے عزم کا اعادہ کرنے کا دن ہے۔ کشمیر کا تنازع ایک پیچیدہ اور حساس مسئلہ ہے جس کی ایک طویل تاریخ ہے۔ یہ تنازع 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم سے شروع ہوا۔ کشمیر ایک ایسی ریاست تھی جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، لیکن ایک ہندو حکمران تھا۔ دوسری ریاستوں کی طرح اس کو بھی ہندوستان یا پاکستان میں سے کسی ایک میں شامل ہونے کا اختیار تھا۔ وہاں کے عوام نے اپنی اکثریتی پارٹی کے ذریعے پاکستان میں شامل ہونے کے حق میں فیصلہ دیا اور اس کے لیے جدوجہد شروع کر دی، مگر ہندوستان نے 27 اکتوبر کو اپنی فوجیں بھیج کر ریاست پر زبردستی قبضہ کر لیا اور ہندوستان کے ساتھ اس کے الحاق کا اعلان کر دیا۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ حیدرآباد اور جوناگڑھ کی ریاستوں پر بھارت نے یہ کہہ کر زبردستی قبضہ کر لیا کہ اگرچہ وہاں کے حکمران مسلمان ہیں، مگر انہیں پاکستان کے ساتھ علاقہ کا حق نہیں ہے کیونکہ وہاں کی آبادی کی اکثریت ہندو ہے۔ اس اصول کے تحت کشمیر کو پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں ہندوستان کی بے اصولی پوری طرح آشکار ہو گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جموں و کشمیر کے ایک بڑے حصے پر ہندوستانی افواج موجود ہے، جہاں وہ پچھلے 77 سال سے موجود رہی ہے۔ البتہ 77 سال پہلے کشمیری مجاہدین ایک حصے کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئے تھے، جو اب آزاد کشمیر کے نام سے اپنے مظلوم بھائیوں کی آواز کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر اقوام عالم کو ان وعدوں کی یاد دہانی کراتا ہے جو ہندوستان اور اقوام متحدہ نے کشمیر کے مظلوم عوام سے کیے ہیں۔ افسوس کہ ہندوستان نے ایفا عہد کے بجائے 5 اگست 2019 کو کشمیر کی انفرادی ریاستی حیثیت بھی ختم کر دی اور اسے ہندوستان میں باقاعدہ ضم کرنے کے لیے اپنے آئین میں ترمیم کر لی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہندوستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پس پش ڈال کر ایسا کر سکتا ہے؟ یقینی طور پر اس کا جواب نہیں میں ہے، مگر ہندوستان نہایت ڈھٹائی سے کشمیری مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے باہر سے لاکھوں لوگوں کو لا کر کشمیر کے ڈومیسائل دے رہا ہے۔ بہرحال اس کا واحد حل آپس میں مذاکرات اور ایک دوسرے کے مطالبات کو سن کر جلد از جلد نکالا جا سکتا ہے۔ سامعین، اب آئیے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی بات سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جی توڑ انتخابی مہم کے بعد دہلی میں آج پولنگ، تینوں پارٹیوں کا اپنی اپنی فتح کا دعویٰ۔ کسان تحریک کو ایک سال مکمل ہونے پر کسانوں سے ماہ پنچایت میں پہنچنے کی اپیل۔ سہونی وزیر اعظم سے ملاقات، امریکی صدر کا اسرائیل نوازی کا مظاہرہ، مغربی کنارے کو یہودی ریاست میں ضم کرنے پر زو مانی بیان دیا، جنگ بندی پر بھی شبہ پیدا کیا۔ ایلون مسک کی بڑھتی طاقت، امریکی بیوروکریسی کے لیے درد سر۔ ہندوستان کے اخبار صحافت کی سرخیاں۔ امریکہ سے 205 غیر قانونی ہندوستانی ملک بدر، فوجی طیارہ ہندوستانیوں کو لے کر امرتسر کے لیے روانہ۔ امریکی تاریخ کے سب سے بڑے ڈیپورٹ پروگرام پر ٹرمپ انتظامیہ کی عمل آوری۔ 18,000 سے زائد غیر قانونی ہندوستانی تارکین وطن کی شناخت کرنے کا دعویٰ۔ وزیر اعظم مودی کے 12 فروری کو امریکہ کے ممکنہ دورے سے قبل امریکی فیصلے پر تشویش۔ ماہ کمبھ کا پانی سب سے آلودہ، جی بچن کے بیان پر ہنگامہ، گرفتاری کا مطالبہ۔ 5 دہائیوں تک ہم نے صرف غریب ہٹاؤ کے نعرے ہی سنے، ہم نے غریبوں کو چھوٹا نعرہ نہیں دیا۔ وزیر اعظم مودی کا کانگریس پر حملہ۔ موجودہ حکومت خوابوں کی دنیا میں رہ رہی ہے۔ راجیہ سبھا میں مہا کمبھ حادثے پر اپوزیشن کا حکومت پر طنز، کام کم اور تشہیر زیادہ کرنے کا الزام۔ جی ہاں سامعین، اخبار انقلاب کے ادارے کا عنوان ہے ٹرمپ مشکلات کا حل یا خود بہت بڑی مشکل۔ جی ہاں سامعین، اس اداریے کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے، لیکن وقت کی تنگی کے سبب ہم اس اداریے کو پروگرام میں شامل نہ کر سکے، جس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ یا سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
عزیز سامعین، پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دورہ کابل، ایران اور افغانستان کی خبروں اور پیش رفتوں میں سر فہرست رہا تھا۔ ایران کے نائب وزیر برائے سلامتی اور قانون نافذ کرنے والے علی اکبر پور جمشیدیان نے، جنہوں نے وفد کے ساتھ کابل کا سفر کیا تھا، طالبان حکام کے ساتھ ایرانی وزیر خارجہ کی بات چیت کے موضوعات پر ایک رپورٹ پیش کی ہے، جس میں ہم سید عباس عراقچی کی ملاقاتوں اور گفتگو کا جائزہ لیں گے۔ علی اکبر پور جمشیدیان کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ کے دورے کابل کے دوران سرحدی حفاظت، سرحدی ٹرمینلز، ایران کے حقوق کو بہتر بنانے اور منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان کے بقول ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے دورے افغانستان کا پہلا مقصد یہ تھا، جیسا کہ ہم محسوس کرتے ہیں، کہ عظیم ایرانی قوم کے مفادات کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ، خاص طور پر اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ قریبی اور سنجیدہ تعلقات رکھیں۔ اس لیے ہم مختلف شعبوں میں اپنے رابطوں کو مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ایرانی وزارت داخلہ کے نائب وزیر برائے سلامتی کے مطابق ایک اہم ترین مسئلہ سرحدی سلامتی سے پیدا ہونے والے مسائل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرحدی ٹرمینلز کو محفوظ بنانے اور غیر قانونی نقل و حمل اور نقل مکانی کو روکنے کے لیے جنوب مشرقی سرحدوں پر فوج اور آئی آر جی سی کی زمینی افواج کی طرف سے سرحدیں بند کرنے کی بات چیت جاری ہے۔ اس کے باوجود ہمارا دوسرا مسئلہ منشیات کی اسمگلنگ کو روکنے کا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ افغانستان نے افیون کی پیداواری پر پابندی عائد کر دی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ منشیات اب بھی ایران میں درآمد کی جا رہی ہیں، ان پچھلے اسٹاک سے جو افغانستان میں اسمگلروں کے پاس تھا۔ اسلحے کی اسمگلنگ اور دہشت گردی کا مسئلہ بھی افغانستان کے ساتھ ہمارے سب سے اہم مسائل میں سے ایک ہے۔ علی اکبر پور جمشیدیان نے اس بات پر زور دیا کہ افغانستان کے موجودہ حکمرانوں کے درمیان ایک مثبت اور باہمی رویہ تشکیل دیا گیا ہے، جو اس بات کی نوید دیتا ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ اپنی سرحدوں کی صورتحال میں بہتری لانے میں کامیاب ہوں گے۔ ایک سنجیدہ نقطہ جس کے لیے ہم تلاش و کوشش کر رہے ہیں، وہ ایرانی سرحدی محافظوں اور افغان سرحدی محافظوں کے درمیان مسلسل اور ماہرانہ ملاقاتیں ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے سرحدی محافظوں کی تربیت اور دونوں ممالک کے سرحدی محافظوں کے درمیان زیادہ اور بہتر رابطے کی تجویز پیش کی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جو مثبت نقطۂ نظر پیدا ہوا ہے اس سے سرحدی دریاؤں کے پانی کے حوالے سے مسائل میں کمی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ پانی کا حق ایرانی قوم کے شرعی اور قانونی حقوق ہیں اور ہم افغان فریق کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سفر کا کم از کم نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماہرانہ وفود بھیجیں گے اور سنجیدہ ماہرین سے ملاقاتیں کریں گے، اور قوی امید ہے کہ ہم کسی نتیجے پر ضرور پہنچیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایران اور افغانستان کے درمیان تعاون کے حوالے سے دو چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک، دہشت گرد گروہوں کے بارے میں انٹیلیجنس حاصل کرنے کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو معلومات کا تبادلہ، اور دوسرے، ایرانی سیکورٹی ایجنسیوں کو آپریشنل کرنے کے لیے افغان فریق کے ساتھ زیادہ قریبی رابطہ کرنا چاہیے۔ دہشت گرد گروہوں کے خلاف اقدامات، ایرانی نائب وزیر داخلہ برائے سلامتی امور نے مزید کہا کہ ہمارے مسائل کا ایک اور حصہ عدالتی مسائل سے متعلق ہے، جس پر افغان اعلی عدالتی وفد نے حالیہ دورے ایران کے دوران ہمارے عدالتی نظام سے بہت سنجیدہ بات چیت کی، اور انہوں نے ہمارے ساتھ ایک میٹنگ بھی کی جس میں ہم نے منظم جرائم اور قیدیوں کے تبادلے پر تبادلہ خیال کیا۔ سامعین، افغانستان کے قائم مقام وزیر اعظم محمد حسن آخوند نے کابل میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ افغانستان ایران کے پانی کے حق کے تحفظ کو معاہدے کے بغیر بھی اپنے لیے ایک شرعی، اخلاقی اور انسانی فریضہ سمجھتا ہے اور خود کو اس کا پابند سمجھتا ہے۔ سید عباس عراقچی، جو کہ نگراں حکومت کے حکام سے ملاقات اور بات چیت کے لیے ایک سیاسی و اقتصادی وفد کی سربراہی میں افغانستان گئے تھے، ملاقات کے دوران افغانستان کی نگراں حکومت کے وزیراعظم مولوی محمد حسن آخوند سے ملاقات کی۔ افغان وزیراعظم نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایران کے ساتھ برادرانہ اور دوستانہ تعلقات کو افغانستان کے لیے انتہائی اہم قرار دیا، اور دونوں ممالک کے درمیان بہت سے مشترکہ مفادات کا ذکر کرتے ہوئے تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لانے اور تمام شعبوں میں تعلقات کو مضبوط اور وسعت دینے کے امکانات پر زور دیا۔ مولوی محمد حسن آخوند نے سرحدوں پر سیکورٹی بڑھانے اور دہشت گرد عناصر کی برائی کو روکنے کے لیے افغانستان اور ایران کے درمیان زیادہ تعاون کو ضروری قرار دیا، اور اس سلسلے میں معلومات کے تبادلے اور تعاون کو بڑھانے کے لیے افغانستان کی آمادگی پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اچھی ہمسائیگی اور اس کی پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے ایرانی حکومت کے عزم کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے اپنے دورے افغانستان کو دونوں ممالک کے مفادات کو یقینی بنانے اور سلامتی، پانی، نقل مکانی کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو وسعت دینے کے مسائل سے نمٹنے کے لیے اس ملک کے ساتھ رابطوں کو مضبوط بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے دہشت گرد عناصر اور گروہوں کی روک تھام اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید تعاون کی اہمیت پر زور دیا، اور اس سلسلے میں ایران کی آمادگی کا اعلان کیا۔ انہوں نے افغانستان میں تمام نسلی گروہوں اور قبائل کی سلامتی کو یقینی بنانے کو بھی اہم قرار دیا، اور خاص طور پر شیعہ اور فارسی زبان بولنے والوں کی سلامتی پر تاکید کی۔ سامعین، افغانستان کی قائم مقام حکومت کے وزیر خارجہ نے بھی ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں گزشتہ پانچ دہائیوں کے دوران ایرانی عوام کی طرف سے افغان مہاجرین اور پناہ کے متلاشیوں کی فراغ دلی سے میزبانی کو سراہتے ہوئے کہا کہ پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے ایرانی عوام کا تعاون بہت ضروری ہے اور یہ افغانستان کی قائم مقام حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے اقتصادی تعاون، ایران میں افغان شہریوں کی صورتحال، پانی کے مسائل، سلامتی اور مشترکہ سرحدوں کے ساتھ ساتھ علاقائی پیش رفت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایران اور افغانستان کے درمیان بہت سی مشترکات کا ذکر کرتے ہوئے اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات سے فائدہ اٹھانے اور اچھی ہمسائیگی کے اصول کی بنیاد پر باہمی مفادات کو محفوظ بنانے کے لیے بات چیت کے شعبوں سے فائدہ اٹھانے پر دونوں طرف توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو وسعت دینے کے لیے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے افغان تعاون کی اہمیت پر زور دیا، جس میں پانی کے مسائل، افغان مہاجرین کے مسائل اور مشترکہ سرحدوں کی حفاظت پر زور دیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے دونوں ممالک کے درمیان مختلف اقتصادی، تجارتی اور ثقافتی شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے افغانستان کی قائم مقام حکومت کے وزیر خارجہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کا خیر مقدم کیا۔ افغانستان اور ایران کے درمیان بہت سے تعلقات اور مشترکات کو دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کی بنیاد قرار دیا اور تمام شعبوں میں تعلقات کو وسعت دینے پر تاکید کی۔ پناہ گزینوں اور پانچ دہائیوں سے افغان مہاجرین کے قیام کے بارے میں کہا کہ مہاجرین کی واپسی افغان نگراں حکومت کی ترجیح ہے اور بہتر سیکورٹی اور معاشی حالات کے پیش نظر اس مسئلے کو مزید سنجیدگی سے آگے بڑھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مولوی امیر خان متقی نے کہا کہ پانی کا مسئلہ دونوں ممالک کے درمیان دوستی کو برقرار رکھنے اور اسے فروغ دینے کا مسئلہ ہونا چاہیے۔ افغانستان ایران کے پانی کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنے وعدوں پر قائم ہے۔ طالبان حکام کے وعدوں کے باوجود مشترکہ دریاؤں، خاص طور پر دریائے ہلمند سے ایران کے پانی کے حقوق کو محفوظ بنانے کے لیے کوئی سنجیدہ اقدام نہیں کیا گیا، جس سے خدشات بڑھ گئے ہیں اور یہ ایرانی اور افغان سرحدوں کے دونوں طرف اس کے ماحولیاتی نتائج کے بارے میں اضافہ کرتا ہے۔ عزیز سامعین، پاکستان میں بھی گزشتہ ہفتے کے دوران مختلف پیش رفتوں اور واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سب سے اہم اسلامی جمہوریہ ایران کے صوبہ خراسان رضوی کے سیاحتی شعبے کے عہدیداروں اور کارکنوں اور صوبہ سندھ کے وزیر سیاحت کے درمیان ملاقات تھی۔ اس بات کے پیش نظر کہ ہر سال بڑی تعداد میں زائرین زمینی راستے سے ایران میں داخل ہو کر حرم امام رضا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، پاکستانی زائرین کے سفر کو آسان بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ غیر ملکی سیاحت کو تقویت دینا، پاکستان اور اسلامی جمہوریہ ایران میں سیاحت کی صنعت کو فروغ دینے کی حکمت عملیوں میں سے ایک ہے۔ مذہبی سیاحت کا ایک نمایاں کردار اور مقام ہے، چنانچہ خراسان رضوی کے گورنر غلام حسین مظفری کے دورے کراچی کے دوران ایرانی اقتصادی اور سیاسی وفد کے ارکان نے تجارت، سیاحت، ثقافت اور سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کے تین معاہدوں پر دستخط کیے تھے۔ صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے شہر کراچی میں ملاقات کی، جس میں صوبائی کابینہ کے وزراء، کراچی کے سیاحت احتجاج کے حکام کے علاوہ کراچی میں ایرانی قونصل جنرل حسن نوریان اور پاکستانی قونصل جنرل شہریار نے شرکت کی۔ گزشتہ ہفتے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں منعقدہ فلسطین کانفرنس میں مقررین نے مقبوضہ علاقوں میں دو ریاستی حل کو مسترد کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا تھا کہ صہیونیوں کی نسل پرستانہ اور استعماری نوعیت کے پیش نظر یہ حل ناقابل عمل ہے، اور صرف اس سے یہ حاصل کیا جا سکتا ہے کہ صہیونی منصوبے کو ختم کر کے ہم فلسطین کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ فار پولیٹیکل اسٹڈیز IPS کے زیر اہتمام مسئلہ فلسطین کا جائزہ اور امن کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ کے عنوان سے منعقدہ سیمینار میں مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیلی غاصب حکومت اور فلسطین کے درمیان تنازعات کے نتیجے میں قدس کو آزاد کرانے اور اس کے قیام کا مسئلہ درپیش ہے۔ ایک آزاد فلسطینی ریاست ایک وجودی سوال ہے، یہاں تک کہ یہ صہیونیوں کے لیے بھی ایک سوال ہے۔ ان ماہرین کے مطابق فلسطینی تنازع کے طول پکڑنے سے صہیونی حکومت کی اسٹریٹجک ناکامیوں اور کمزوریوں کو مزید واضح کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صہیونی استعماری اور مجرمانہ نظریے بشمول بستیوں کی تعمیر کے بارے میں عالمی سطح پر بحث اور امتحان کا باعث بنا ہے۔ چونکہ صہیونیت کے نظریے کی جڑیں نسلی برتری، استثناء اور استعمار پر ہیں، اس لیے فلسطین کا دو ریاستی حل ناقابل عمل ہے۔ مسئلہ فلسطین کا واحد حل صہیونی منصوبے کو ختم کرنا ہے تاکہ انصاف اور جائز خود مختاری قائم کی جا سکے۔ اس سیمینار میں اس بات پر زور دیا گیا کہ صہیونی فلسطین پر مکمل تسلط چاہتے ہیں اور کسی حکومت کو ان کے لیے خطرہ نہیں بننے دیں گے۔ اسلام آباد میں فلسطین سربراہی اجلاس کے مقررین کے نقطہ نظر سے صہیونی نظام کو ختم کرنا کبھی بھی یہودیوں کی ان کے عقیدے کی بنیاد پر مخالفت کے مترادف نہیں ہے، بلکہ یہ ظالموں اور ظالم نظام کے خلاف مزاحمت ہے تاکہ مظلوموں کی جائز جدوجہد کو یقینی بنایا جا سکے اور لوگوں کی توجہ انصاف پر ہے۔ انہوں نے 7 اکتوبر 2023 کو آپریشن طوفان الاقصی کے بعد غزہ میں ہونے والی پیش رفت کو فلسطینیوں کے خلاف صہیونی جارحانہ پالیسیوں، جبر اور طویل قبضے کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے مزید کہا کہ غزہ 16 ماہ سے زائد عرصے سے غیر معمولی محاصرے کی زد میں ہے، اور اس وقت مقبوضہ علاقے بھی شدید کنٹرول کے اقدامات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا شکار ہیں۔ خطے میں حالیہ پیش رفت نے اسرائیلی حکومت کی انٹیلیجنس، دفاعی حکمت عملیوں، ڈیٹرنس، سیکورٹی کی خامیوں اور فوری حل کے حصول میں ناکامی کو تیزی سے بے نقاب کیا ہے۔ سامعین، قونصل جنرل حسن نوریان کے مطابق گزشتہ ہفتے کراچی میں ایران پاکستان اقتصادی مواقع کانفرنس کے دوران ملک کی کاروباری برادری اور سرمایہ کار کمپنیوں کو آئندہ ایران ایکسپو 2024 ایونٹ میں مؤثر طریقے سے شرکت کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ کراچی میں ایران کے قونصل جنرل نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران عوامی سفارتکاری کے تناظر میں اپنے ہمسایہ ممالک کی صلاحیتوں پر خصوصی توجہ دیتا ہے، اور پاکستان کے دوست اور پڑوسی ملک کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں حالیہ برسوں میں اٹھائے گئے اقدامات کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو آسان بنانے کے لیے مدد فراہم کی گئی ہے، اور ماضی میں ایرانی چیمبر آف کامرس اور فیڈریشن کے درمیان تعاون کے دستاویزات پر دستخط کیے گئے ہیں۔ پاکستان چیمبرز آف کامرس دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تجارتی کونسل تجارتی تنازعات کے لیے ثالثی بورڈ تشکیل دے گا۔ اس کے بعد ایران اور پاکستان کے درمیان تجارتی اور سرمایہ کاری کے وفود کے تبادلے میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، اور اس سے پہلے مشہد، قزوین، اصفہان اور تہران کے چیمبرز آف کامرس کے عہدیداروں نے بھی شہر کراچی کا دورہ کیا ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ بھلا دشمن تمہیں کیا زیر کرتا، تمہیں غافل تپر دینے ہے مارا، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ شیعہ سنی وہاں بھی دیو بندی، کہاں کی ہے بھلا یہ ہوش مندی، شیعہ سنی وہاں بھی دیو بندی، کہاں کی ہے بھلا یہ کھڑے ہوتے نہیں کیوں، خدا قرآن پیغمبر ایک تمہارا، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پاکستان و افغانستان گزشتہ ہفتے کے دوران پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے اس مرحلے میں ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایک فرمان میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کو لبنان میں اپنا نمائندہ مقرر کر دیا۔ امریکہ کی جانب سے شکست خوردہ پالیسی کو ایک بار پھر اختیار کیے جانے کے منفی نتائج برآمد ہوں گے اور ایران پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان۔ فلسطینی ڈٹ گئے، غزہ نہیں چھوڑیں گے، ٹرمپ کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اور کشمیر ڈے، پاکستانی عوام اور حکومت کا کشمیری مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایک فرمان میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کو لبنان میں اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سابق سربراہ سید حسن نصر اللہ اور ہاشم صفی الدین کی شہادت کے بعد شیخ نعیم قاسم کو حزب اللہ لبنان کا سیکرٹری جنرل مقرر کیا گیا ہے۔ شیخ نعیم قاسم سے پہلے شہید سید حسن نصر اللہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے نمائندے تھے۔ شیخ نعیم قاسم کو لبنان میں قیادت کے نمائندے کے طور پر متعارف کرانا خطے کو لبنان اور مغربی ایشیا میں مزاحمت کے مستقبل کے بارے میں ایک اہم پیغام دیتا ہے۔ اس اقدام سے 7 اکتوبر 2023 کے طوفان الاقصی آپریشن اور غزہ اور لبنان پر اسرائیل کی جارحیت کے بعد مزاحمت اور اس کے مستقبل کے تعلق سے پیدا ہونے والی مبہم صورتحال کو تبدیل کرنے میں مدد ملے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی جاری رکھے جانے کے امریکی صدر ٹرمپ کے اعلان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے شکست خوردہ پالیسی کو ایک بار پھر اختیار کیے جانے کے منفی نتائج برآمد ہوں گے اور ایران پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک حکم نامے پر دستخط کر کے ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اختیار کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایران کے صدر کے ساتھ گفتگو کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اس سے قبل اپنی صدارت کے پہلے دور میں بھی ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اختیار کی تھی اور اپنی اس پالیسی میں وہ ناکام رہے تھے۔ اب انہوں نے صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ایک بار پھر اس پالیسی کا اعلان کیا ہے، تاہم کہا ہے کہ امید ہے کہ اس پالیسی کے نفاذ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ البتہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ایران کے ساتھ کسی سمجھوتے پر پہنچا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں ایران کے صدر سے گفتگو کے لیے اپنی آمادگی کا بھی اظہار کیا۔ ٹرمپ نے اس حکم نامے کے ذریعے 2018 کے اپنے حکم نامے کو بحال کرنے پر تاکید کی ہے تاکہ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے اور علاقے میں اس کا اثر رسوخ روکا جا سکے۔ قابل ذکر ہے کہ ایرانی حکام نے بارہا تاکید کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام پرامن ہے اور وہ جوہری ہتھیاروں کے درپے نہیں ہے۔ ٹرمپ ایک بار پھر ایسی حالت میں ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای اے کی نگرانی میں جاری ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں آئی اے ای اے نے بارہا اپنی رپورٹوں میں کہا ہے کہ معائنے کے دوران کوئی ایسی علامت نہیں ملی ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ غرب اردن میں جنین اور طول کرم کیمپوں پر سینی فوج کے مسلسل حملوں نے ہزاروں فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا اور ان علاقوں میں حالات مزید ابتر ہو گئے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد صہیونی حکومت نے اپنی ناکامیوں کی تلافی کے مقصد سے مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں اور جنین شہر اس کے کیمپ پر حملہ 16ویں دن میں داخل ہو گیا ہے، جبکہ طول کرم پر بھی 10 دنوں سے حملے جاری ہیں۔ ارنا کے مطابق صہیونی قابض فوج نے جنین اور طول کرم کیمپوں پر اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے شمالی مغربی کنارے کے دیہاتوں پر بھی چھاپے مار کر فلسطینیوں کو بے دخل اور ان علاقوں میں مکانات اور بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا ہے اور شمالی مغربی کنارے میں جنین اور طول کرم کیمپوں پر جاری صہیونی حکومت کے حملوں کے نتیجے میں تقریباً 5,500 فلسطینی خاندان بے گھر ہو گئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ فلسطینی شہری مجاہدین بھی غزہ اور مغربی کنارے میں صہیونی حکومت کے جرائم کے جواب میں ہر ممکن طریقے سے صہیونیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب صہیونی وزیر اعظم کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کے دوران امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینیوں کے انخلا کے بعد امریکہ غزہ کا کنٹرول سنبھالے گا اور وہاں اپنی افواج تعینات کرے گا۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ غزہ سے تقریباً 18 لاکھ لوگوں کو نکالنے کے بعد غزہ پر قبضہ کر کے وہاں امریکی افواج تعینات کر سکتا ہے۔
حماس کے ترجمان نے کہا ہے کہ تیاسیر کراسنگ کی کارروائی مغربی کنارے میں قابضوں کی بڑھتی ہوئی جارحیت کا جواب ہے۔ حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں اور ہم اس وقت غزہ کے لوگوں کی امداد اور تعمیر نو کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غاصب حکومت جنگ بندی معاہدے میں طے شدہ انسانی ہمدردی کے پروٹوکول میں خلل ڈالتے ہوئے اس پر عمل درآمد میں تاخیر کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے لوگوں کی آباد کاری اور ریلیف ایک فوری انسانی مسئلہ ہے جسے قابض حکومت کے تاخیری حربوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ حماس کے ترجمان نے مزید کہا کہ تیاسیر کراسنگ کی کارروائی مغربی کنارے میں قابضوں کی بڑھتی ہوئی جارحیت کا جواب ہے اور یہ فلسطینی قوم کے اپنے دفاع کے حق پر زور دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قابض حکومت کے مواخذے کے بارے میں بین الاقوامی خاموشی اسے غزہ کی طرح مغربی کنارے میں بھی جنگی جرائم کے ارتکاب کی ترغیب دیتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پینٹاگون اور ہوم لینڈ سیکورٹی کا محکمہ تارکین وطن کی حراستی مرکز میں توسیع کرے تاکہ 30,000 سے زائد تارکین وطن کو رکھا جا سکے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ گوانتانامو بے میں قید تارکین وطن کو لے جانے والا پہلا امریکی فوجی طیارہ روانہ ہو گیا، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ممکنہ طور پر کیوبا میں بحری اڈے پر ہزاروں تارکین وطن کو رکھنے کی تیاری کر رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیویٹ نے فاکس بزنس کو بتایا کہ آج امریکہ سے گوانتانامو بے کے لیے غیر قانونی تارکین وطن کو لے کر پہلی پرواز روانہ ہو چکی ہے۔ ایک عہدیدار کا کہنا تھا کہ پرواز میں تقریباً ایک درجن سے زائد مہاجرین موجود ہیں۔ گوانتانامو بے جانے والی پرواز نے فوجی پروازوں میں اضافہ کیا ہے جو پہلے ہی گواٹیمالا، پیرو، ہنڈروس اور ہندوستانی تارکین وطن کو جلا وطن کر چکی ہے۔ فلسطینی عوام نے کہا ہے کہ وہ غزہ نہیں چھوڑیں گے بلکہ ٹرمپ کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ فلسطینی عوام کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو فلسطینی عوام اور ان کی اپنی زمین سے انسیت کو نہیں سمجھتے، ہم اپنی سرزمین پر ہی رہیں گے اور غزہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینیوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضہ کرنے کے اعلان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم کسی صورت میں غزہ چھوڑ کر کسی اور مقام پر منتقل نہیں ہوں گے۔ زیادہ تر فلسطینیوں کی طرح غزہ کے جنوبی شہر رفح کے 34 سالہ رہائشی حاتم عظام نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر سخت غم و غصے کا اظہار کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ غزہ کے رہائشیوں کو مصر یا اردن منتقل ہو جانا چاہیے۔ رفح کے ایک اور 30 سالہ رہائشی ایجاب احمد نے افسوس کا اظہار کیا کہ ٹرمپ اور نتنیاہو اب بھی فلسطینی عوام ان کے اپنی زمین سے انسیت کو نہیں سمجھتے، ہم اس سرزمین پر رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو، چاہے ہمیں خیموں اور سڑکوں پر ہی رہنا پڑے، ہم اپنی زمین سے جڑے رہیں گے۔ ایجاب احمد نے اے ایف پی کو بتایا کہ فلسطینیوں نے برطانیہ کے مینڈیٹ کے بعد 1948 کی جنگ سے سبق سیکھا، جب اسرائیل کے قیام کے وقت لاکھوں فلسطینیوں کو گھروں سے محروم کیا گیا اور انہیں واپس جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ دنیا کو اس پیغام کو سمجھنا چاہیے کہ اس بار ہم اس طرح سے کہیں نہیں جائیں گے جیسا کہ 1948 میں ہوا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کو اردن اور مصر میں بسایا جائے گا، تاہم مصر اور اردن نے ٹرمپ کے بیان کو سختی سے مسترد کر دیا ہے اور ان ممالک کے علاوہ غزہ اور دیگر ہمسایہ ممالک نے بھی اسے ماننے سے انکار کیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متنازعہ بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے موقف پر قائم ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے گزشتہ دنوں فلسطینیوں کو ان کے وطن سے نکالنے کے بارے میں متنازع بیان دیا تھا، جس میں سعودی عرب کے مبینہ طور پر فلسطینی ریاست کے قیام سے دستبردار ہونے کا تاثر دیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے سعودی وزارت خارجہ نے ایک سرکاری اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں واضح کیا گیا ہے کہ ریاض بارہا اس بات پر زور دے چکا ہے کہ آزاد و خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے بارے میں اس کا موقف مضبوط، مستحکم اور غیر متزلزل ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ولی عہد محمد بن سلمان نے سعودی موقف کو بالکل واضح اور غیر مبہم انداز میں بیان کیا ہے، جس کے بعد کسی قسم کی تشریح کی گنجائش نہیں۔ وزارت خارجہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ہم کسی ایسے منصوبے کو قبول نہیں کریں گے جس میں فلسطینیوں کو ان کے گھروں اور زمینوں سے بے دخل کیا جائے۔ پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر بھرپور انداز سے منایا گیا۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں سیمینارز اور ریلیاں منعقد کی گئیں۔ پاکستان میں ہر سال 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ریلیاں، سیمینارز اور خصوصی تقاریب منعقد اور ریلیاں نکالی گئیں۔ پورے ملک اور اس ملک کے زیر انتظام کشمیر میں صبح 10 بجے سے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور خصوصی تقاریب بھی منعقد کی گئی۔ واضح رہے کہ یوم یکجہتی کشمیر پر حکومت پاکستان کی جانب سے 5 فروری کو عام تعطیل ہوتی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ صہیونی وزیراعظم کو گرفتار کرے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صہیونی وزیراعظم نتنیاہو کو واشنگٹن کے دورے کے موقع پر گرفتار کرے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے واشنگٹن کی جانب سے صہیونی وزیراعظم کی میزبانی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو انہیں گرفتار کرنا چاہیے تھا۔ یاد رہے کہ چند ماہ قبل ہیگ کی بین الاقوامی فوجداری عدالت نے غزہ جنگ کے دوران جنگی جرائم کے ارتکاب کے الزام میں نتنیاہو اور سابق صہیونی وزیر جنگ یوآو گالان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ برطانوی، فرانسیسی، سوئس اور پرتگالی شہریت رکھنے والے اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ پرنس کریم آغا خان مولانا شاہ کریم الحسینی اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں رہنما تھے۔ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹورک کے اعلامیے کے مطابق پرنس کریم خان کا انتقال 4 فروری کو پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں ہوا۔ نماز جنازہ اور تدفین بھی لزبن میں ہی ہوگی، جس کی تاریخ اور وقت کا اعلان انتظامات کو حتمی شکل دینے کے بعد کیا جائے گا۔ پرنس کریم آغا خان کے سوگواران میں 3 بڑے بیٹے رحیم آغا خان، علی محمد آغا خان، حسین آغا خان اور ایک بیٹی زہرا آغا خان ہیں۔ پرنس کریم آغا خان 1936 میں پیدا ہوئے اور 20 برس کی عمر میں 1997 میں اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں رہنما کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالیں۔ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹورک کے اعلامیے کے مطابق 50ویں رہنما کی نامزدگی اسماعیلی روایات کے مطابق کر دی گئی ہے۔ جانشین کی نامزدگی پرنس کریم آغا خان نے اپنی وصیت میں کی تھی، جس کا اعلان اہل خانہ اور جماعت کے سینئر رہنماؤں کی موجودگی میں کیا جائے گا۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں منگل کے روز تعلیم بالغان مرکز پر فائرنگ کے نتیجے میں حملہ آور سمیت کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اجتماعی ہلاکت کے اس بدترین واقعے میں مرنے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق سویڈن کے ایک اسکول میں فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سویڈش پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کا مشتبہ شخص زخمیوں میں شامل ہے، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ آیا اس حملے میں کوئی اور مشتبہ شخص بھی ملوث تھا یا نہیں۔ پولیس حکام نے مزید کہا کہ وہ فی الحال یقین نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے دہشت گردی کا کوئی مقصد کار فرما ہے، لیکن ہمیں ابھی تک اصل حقیقت کا علم نہیں ہے۔ سویڈن کے اعلی حکام کا کہنا ہے کہ منگل کے روز پیش آنے والے اس واقعے کے بارے میں ابھی یہ واضح نہیں کہ حملے کے محرکات کیا تھے، انہوں نے زخمیوں کی تعداد بھی نہیں بتائی۔ فائرنگ کا واقعہ اسٹاک ہوم سے تقریباً 200 کلومیٹر دور اوریبرو شہر میں پیش آیا۔ سویڈن کے وزیراعظم کرسٹرسن نے اس حملے کو بے گناہ لوگوں کے خلاف وحشیانہ اور مہلک تشدد قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سویڈن کی تاریخ میں سب سے بدترین اجتماعی فائرنگ ہے۔ کرسٹرسن نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم نے مکمل طور پر وحشیانہ مہلک تشدد کا مشاہدہ کیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے عالمی خبریں، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی جناب حسین اختر۔ سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے اپنی سہولت کے مطابق خبریں اور دوسرے پروگرام سماعت فرمائیں۔ ریڈیو تہران سے روزانہ سیاسی، سماجی، ثقافتی، مذہبی اور سیاحتی مختلف پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ اور سامعین، یہ بھی یاد دلا دیں کہ آپ ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سمجھ لیجئے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں